بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. المرشد فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قسم کھا کر فرمایا کہ خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ کے قرب، اللہ تعالیٰ کی دوستی، اللہ تعالیٰ کی ولایت کے جتنے مقام ہیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے مقامات کی جو کرسیاں ہیں، ان تمام کرسیوں پر ولی اللہ بیٹھے ہوئے ہیں. فرمایا کہ جب کسی ولی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی کرسی خالی نہیں رہتی، بلکہ فوراً اللہ تعالیٰ اس کی کرسی پر دوسرے کو بٹھا دیتے ہیں. قسم کھائی اس بات پر حکیم الامت نے، اور فرمایا کہ آج بھی اللہ تعالیٰ کی دوستی اور ولایت اور اللہ تعالیٰ کا قرب اور تعلق حاصل کرنا ایسا ہی ہے جیسے پہلے بھی تھا. ایسا نہیں ہے کہ اس زمانے میں اب کوئی اللہ تعالیٰ کا ولی اور دوست نہیں بن سکتا. فرمایا کہ پھر یہ شعر پڑھا، ہنوز آ ابر رحمت در فشانست، ہنوز آ ابر رحمت در فشانست. آج بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بادل در فشانی کر رہے ہیں، یعنی موتی برسا رہے. ابر رحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جو ابر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے موتی وہ برسا رہے. اور خمو خمخانہ با مہر و نشانست، اللہ تعالیٰ کی محبت کے جو مٹکے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی شراب وہ سیل پیک اور نشان لگا ہوا، سیل بھی لگی ہوئی ہے اور نشان بھی لگا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قرب اور محبت کی کون سی شراب ہے، سیل پیک لگی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے وہ کہ اس زمانے میں کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے قرب اور تعلق خاص اور اللہ تعالیٰ کی دوستی اور ولایت کو حاصل نہیں کر سکتا. فرمایا آج بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کے موتی، اللہ تعالیٰ کی محبت ابر کے رحمت کا ابر موتی برسا رہا ہے. میرے مرشد نے فرمایا کہ حکیم الامت نے جو بات فرمائی کہ کسی ولی کی کرسی خالی نہیں رہتی، بلکہ اس کی کرسی پر فوراً دوسرے کو بٹھا دیا جاتا ہے. پھر حضرت نے جوش میں آ کر فرمایا کہ دیکھو، ہر زمانے میں شمس الدین تبریزی، ہر زمانے کے جنید بغدادی، ہر زمانے کے رومی الگ ہوتے ہیں، ہر زمانے کے شیخ عبد القادر جیلانی الگ ہوتے ہیں، معین الدین چشتی حجویری رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہم اجمعین ہر زمانے میں ہوتے ہیں. فرمایا کہ نگاہ چاہیے ان کو پہچاننے کے لیے. اور ایک مرتبہ میرے مرشد نے یہ بھی فرمایا کہ اگر مجنو کو اس کے زمانے کا شمس الدین تبریزی مل جاتا تو اس کے عشق لیلا کو عشق مولا سے کنورٹ اور تبدیل کر دیتا، کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور دوستی کے لیے جس مادے کی ضرورت ہے، اصل میں وہ مادہ عشق کا مادہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری جانوں میں رکھا ہے. اب چونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق سیکھتے نہیں ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مادہ مولا کی طرف لے جانے کے بجائے لیلا کی طرف لے جاتا ہے. لہذا جو ریل گاڑی لیلا کی طرف جا رہی ہے، اگر کسی اپنے انجن کی ڈرائیوری کسی ماہر فن ڈرائیور کے حوالے کر دی جائے تو وہ کیا کرے گا، کانٹا بدلے گا، اور وہ جو ریل گاڑی جس رفتار سے لیلا کی طرف جا رہی ہے اس سے زیادہ رفتار سے وہ مولا کی طرف اڑنا شروع ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کی دوستی کا اور اللہ تعالیٰ کی ولایت کا جو سب سے اونچا مقام ہے وہ مقام نبوت ہے. لیکن چونکہ نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا. ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی ہیں. اب آپ کے بعد اب نبوت کا نبوت کے مٹکے ختم بند. اگر اسی اگر نبوت کی شراب پینی ہے تو اس نبوت کی شراب پینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے تو وہ شراب نبوت پا جائے گا. اچھا, اور ہاں اسی طریقے سے نبوت کا مانگنا یہ کفر ہے, کیونکہ اب نبی نہیں ہو سکتا, اب نبوت مانگی نہیں جا سکتی. اور کوئی آدمی اپنے دماغ کی خلل کی وجہ سے, اپنے دماغ کی خرابی کی وجہ سے شیطان اور نفس کے چکر میں آ کر اگر دعویٰ نبوت کا دعویٰ بھی کرے تو اس سے دلیل مانگنا بھی کفر ہے. اس سے دلیل بھی نہیں مانگنی چاہیے کہ کیا دلیل ہے کہ تم نبی ہو. تو اس سے دلیل مانگنے کے بجائے اس کو ایک دلیل دے سکتا ہے. وہ دلیل کیا ہے؟ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ, کہ اللہ تعالی نے لوہا بھی نازل کیا. دماغ میں خلل پیدا ہوتا ہے, اگر چوتڑ پر دو چار جوتے لگے وہ سارا خلل ٹھیک ہو جائے گا. بس یہ علاج ہے اس کا, کیونکہ ہر چیز کا علاج سمجھانا نہیں ہوتا, ہر چیز کا علاج سمجھانا نہیں ہوتا. جیسے میرے مرشد نے سنایا کہ ایک دہریے نے حضرت مولانا مفتی الہی بخش صاحب مولانا مظفر حسین صاحب کاندھیلوی رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت دنیا کا جو نظام ہے, دہریہ کہتے ہیں جو خدا کے وجود کا منکر ہو اس کو دہریہ بولتے ہیں. اس نے کہا کہ حضرت مولانا صاحب یہ تم کیا خدا کی باتیں کرتے ہو, دنیا کا جو سارا نظام ہے وہ مقناطیس سے چل رہا ہے, یہ سب میگنیٹک سسٹم ہے, اس میگنیٹک سسٹم سے یہ سب نظام کائنات چل رہا ہے, سورج کا نکلنا ڈوبنا, چاند کا نکلنا ڈوبنا, زمین آسمان اور اس کے جو کچھ نظام ہے سب مقناطیس سے چل رہا ہے. اس زمانے میں چونکہ اکثر سفر پیدل ہوتا تھا تو اکثر لوگ لاٹھی ضرور رکھتے تھے. فلانا نے کچھ نہیں کیا, لاٹھی اٹھا کر اس کی کھوپڑی پہ دے ماری. اس نے کہا واہ مولوی صاحب, جواب نہیں آیا, جواب نہیں آیا تو لاٹھی مارنا شروع کر دی. فرمایا کہ بھائی میں نے لاٹھی نہیں ماری. اچھا داڑھی رکھ کے جھوٹ بولتے ہو؟ داڑھی تو گال پر ہوتی ہے, جھوٹ تو زبان سے بولا جاتا ہے. داڑھی رکھنا واجب ہے, منڈانا گناہ ہے, حرام ہے, جھوٹ بولنا مستقل الگ گناہ ہے, اس کی الگ اصلاح کرائے, داڑھی کا الگ معاملہ ہے. یہ تھوڑی کہ داڑھی رکھ کے کہ جی جھوٹ بولتے ہو. اس نے کہا اچھا جواب نہیں آیا تو اب لاٹھی ماری اور جھوٹ بھی بولتے ہو؟ اس نے کہا نہیں بھائی. مولانا نے فرمایا نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے. کہا ایسی بات ہے, ماری لاٹھی. کہا نہیں بھائی بات یہ ہے کہ آپ خود کہتے ہیں کہ دنیا کا ہر نظام مقناطیس سے چل رہا ہے, تو اصل میں میری لاٹھی میں میگنیٹ ہے اور آپ کی کھوپڑی میں بھی میگنیٹ ہے, آپ کی کھوپڑی میں بھی میگنیٹ ہے اور تمہاری کھوپڑی کا جو میگنیٹ ہے وہ میری لاٹھی کے میگنیٹ سے پاورفل اور طاقتور ہے, لہذا تمہاری کھوپڑی کے مقناطیس نے میری لاٹھی کے مقناطیس کو کھینچ لیا, میں نے نہیں ماری, یہ خود میں نے نہیں چاہا, خود بخود چل گئی. بس میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر. فرمایا کہ دیکھو بعض کھوپڑی سے علاج ہوتا نا, تو لہذا کھوپڑی وہ جوتا پڑا دماغ درست ہو گیا. اس نے کہا عجیب بات ہے کہ جب اتنی ایک چھوٹی سی لاٹھی بغیر چلانے والے کے چل نہیں سکتی تو اتنا بڑا کائنات کا نظام بغیر چلانے والے کی کیسے چلے گا. احمد رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے اے دنیا والو, کہیں تم نے گل دیکھا, کہیں تم نے خوشبو دیکھی اور گل نہ دیکھا, اور کہیں تم نے مل یعنی شراب دیکھی اور تم نے نشہ دیکھا اور شراب نہ دیکھی ہو, ایسا تمہارے ساتھ ہوتا رہتا ہے. لیکن یہ بتاؤ کہ تم خوشبو کو سونگھ کر بتا دیتے ہو کہ یہاں گلاب موجود ہے, تم کسی کو نشے میں دھت دیکھ کر بتا دیتے ہو کہ اس نے شراب پی ہے، تم ہوا کے اڑنے سے، کپڑے کے ہلنے سے بتاتے ہو کہ ہوا چل رہی ہے، جبکہ تم نے گلاب کو نہیں دیکھا، تم نے شراب کو نہیں دیکھا، تم نے ہوا کو نہیں دیکھا، اور ایک انسان کے حرکت کرنے سے تم بتا دیتے ہو کہ اس کے اندر جان موجود ہے، جبکہ تم نے جان کو نہیں دیکھا، تو بغیر دیکھے تم ہوا پر ایمان لاتے ہو، بغیر دیکھے تم گلاب پر ایمان لاتے ہو، بغیر دیکھے تم شراب پر ایمان لاتے ہو، بغیر دیکھے تم جان پر ایمان لاتے ہو، تو بغیر دیکھے اللہ پر ایمان لانا کیا مشکل بات ہے؟ یہ کیا دلیل ہے جو تمہاری سمجھ میں نہیں آتی کہ جی اللہ کو اگر ہم نے دیکھا نہیں بغیر دیکھے کیسے مان لے؟ دنیا میں بے شمار چیز ہے جو انسان بغیر دیکھے جن پر ایمان لاتا ہے، بتائیے کس نے اپنا دل دیکھا ہے؟ ارے کس نے اپنی جان دیکھی ہے؟ لیکن حرکات علامات بتاتی ہیں کہ جان موجود ہے. مرشد فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک عجیب مضمون آیا بیچ میں، جوڑ ہو نہ ہو بس میں نہیں جانتا لیکن مضمون ہے بس، میرے مرشد فرماتے ہیں کبھی تو بآہو فغار ہو رہا ہوں، کبھی تو بآہو فغار ہو رہا ہوں، کبھی دل ہی دل میں نہار ہو رہا ہوں، اور کبھی یہ خلش سی محض پا رہا ہوں، اور کبھی خون آنکھوں سے برسا رہا ہوں. تیرے دل میں تیرا اگر غم نہیں ہے تو یہ ساری راحت کم از سم نہیں ہے، یعنی سم زہر سے کم نہیں ہے. لہذا مضمون کیا آیا تھا کہ دیکھو آؤ فغا سے رو رہا ہوں، فرماتے کبھی تو باؤ فغا رو رہا ہوں، آہو نالا ہو رہا ہے، اور کبھی دل ہی دل میں نہار، کبھی دل ہی آنکھوں سے آنسو نہیں ہے، لبوں پہ مسکراہٹ ہے لیکن دل رو رہا ہے، اور کبھی ایک خلیش سی آہ. کیا دیکھی تعبیرات دیکھی آپ، محبت کی تعبیرات ہے یہ. کبھی ایک خلیش سی محض پا رہا ہوں، کبھی ایک دل میں صرف خلیش ہے کہ صاحب رونا کیوں نہیں آ رہا، یا جو ہے وہ اللہ کی ذات پر ایک محبت کے جیت کیفیت ہے، اور کبھی خون آنکھوں سے برسا رہا ہوں، کبھی آؤ پگائے کبھی آنکھوں سے تڑا تڑا آنسو بہ رہے ہیں مثل دریا کے. اب آپ بتائیے یہ جو کیفیت ہے آنکھوں سے آنسو برسانا، یہ کیفیت ہے، اس کیفیت کا کیا نام ہے؟ اس کا نام ہے محبت. اس محبت کو کسی نے دیکھا؟ لیکن علامات بتاتی ہے یہ شخص حامل محبت ہے، اپنے دل میں محبت رکھتا ہے، یہ علامات بتا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ رو رہا ہے. اس کا رونے پر ہم دلیل قائم کرتے ہیں، یہ رونے کو دلیل بناتے ہیں کہ اس کا رونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کے دل میں محبت ہے. یہ کائنات، سورج کا وقت پر نکلنا اور غروب ہونا، چاند کا نظام، اس دریاؤں کا نظام، یہ بارش کا نظام کہ سورج کی شعائیں سمندر پر پڑ رہی ہیں، بخارات بن کے اڑ رہے ہیں، بخارات بن کے اٹھے، بادل بنے، ہواؤں کے کندھوں پر سوار ہو کر شمال کی طرف چلے، پہاڑوں نے وہاں رستہ روکا، وہ واپس پلٹ کر آئے، اب بر صغیر میں بارش ہو رہی ہے. اور کمال عجیب کا بات یہ کہ سمندر کا پانی کڑوا ہے، نمکین پانی ہے، لیکن جب میرے دوستوں وہی پانی بخارات بن کر جب بادل بنتے ہیں، وہ بادل سے جب پانی برستا ہے تو میٹھا برستا ہے. اب یہ سورج کس نے پیدا کیا؟ یہ سورج کی شعاؤں میں اثر کس نے رکھا؟ سمندر کس نے پیدا کیا؟ سمندر میں نمک کس نے ڈالا؟ اور سورج کی شعاؤں سے بخارات کس نے بنائے؟ وہ بخارات اڑ کر ہوا میں گئے، اوپر گئے، فضا میں گئے، بادل بنے، یہ بادل کس نے بنائے؟ بادلوں میں فلٹر پلانٹ کس نے لگایا؟ ہوا کس نے پیدا کی؟ وہ کندھے لے کر کون گئے؟ کندھے ہوا کے کندھے پر بادلوں کو لے کر گیا، شمال میں جا کر پہاڑوں نے رستہ روکا، وہ پہاڑ کس نے بنائے؟ واپس پلٹ کر آئے، وہ برسنا شروع ہوئے، یہ سارا نظام کون چلا رہے بھائی؟ ارے سائنسدان کیا تیرا باپ چلا رہا؟ یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی آدمی یہ کہے کہ جنگل میں ٹائپ رائٹر رکھا ہوا تھا، کمپیوٹر رکھا ہوا تھا، ایک بندر آیا، اس نے ہاتھ مارے، ٹھگ 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 ٹھگ، دیوان غالب تیار ہو گیا. میرے مرشد نے فرمایا لو جی دیوان غالب تیار ہو گیا، اب شعر پڑھ رہے ہیں، ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے جوتا ہے کیا. میاں تو لانڈوں کو اور لانڈیوں کے چکر میں پڑے گا تو جوتے نہیں پڑیں گے، ایک ایک کھوپڑی پر ہزار ہزار جوتے پڑیں گے. اب غالب کا شیر آیا, لو جی کیوں کیسے بنا یہ شیر, بندروں نے ہاتھ مارا کمپیوٹر پر اور پرنٹر تیار ہوا اور دیوان غالب تیار ہو گیا. یہ میرے مرشد نے کی دلیل ہے, فرمایا فرمایا تو کوئی احمق ایسا ہی جو کہے کہ جی دیوان غالب ایسے ہی تیار ہو گیا, بندروں کے دو چار ہاتھ مارنے سے سلاجید کھائی تھی نا انہوں نے, اس لیے عشق کے اشار نکلے. یہ بندر سلاجید چاٹتا ہے جناب, یہی وجہ ہے. ہندوؤں کا ایک ڈرامہ ہے, اس ڈرامہ کا کردار یہ رام سیتا راکشس اور ہنومان جی ہیں. ام ان کا دیوتا ہے اور سیتا ان کی دیوی ہے جو کہ رام کی بیوی ہے. تو دیکھو رام ہوا دیوتا, سیتا ہوئی دیوی, آپ پتی اور پتنی ہیں وہ, یعنی میاں اور بیوی ہیں وہ. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب رام سیتا کا شوہر ہوا, اس کا پتی ہوا, سیتا اس کی بیوی ہوئی, اس کی پتنی ہوئی, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گاؤ ماتا وہ گائے وہ بھی ان کی دیوی ہے, تو بیل پتا ان کے پتا کیوں نہیں ہے نا بھائی؟ بھائی سیتا پہ چڑھنے والا رام, اس کو تم نے کہا دیوتا, تو گائے پہ چڑھنے والا بھی تو بیل ہے, اس کو پتا کیوں نہیں بولتے؟ کسی ہندو کو بولنا نہیں, کیونکہ وہ اپنی دھوتی پیچھے سے باندھتا ہے. ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ یہ کیا بات ہے, ہندو دھوتی پیچھے سے کیوں باندھتا ہے اور مسلمان آگے سے باندھتا ہے؟ میں نے کہا اسی سے تصور کر لو وہ ہے ہی مروانے کے لیے, انہوں نے رکھی پیچھے سے کھلی ہے کہ جتنی چاہے مارو, اور مسلمان نے رکھی آگے سے ہے وہی مارنے کے لیے. تو دیکھو ایک ایک چیز پکار پکار کے کہہ رہی ہے, مسلمان کو خود بتا رہی کہ وہ کیا ہے اور ہندو خود بتا رہے کہ ہم کیا ہیں. ہے نا جناب؟ تو اب وہ جو اب کیا ہے, رام رام کی بیوی سیتا کو راکشس یعنی شیطان وہ اٹھا کر لے گیا. سے تو ایک بات یہ پتا چلی کہ دیوتا صاحب کتنے کمزور ہیں, کہ راکشس اور شیطان اٹھا کر لے گا. مولوی صاحب ادھر آؤ یار, ادھر آ جاؤ آپ بیٹھے. ارے دلتا راشا یار, ار تارا نہیں ہے میری جیب میں, تارا کھوئے, کیونکہ میں نے کل پہلی دفعہ دیکھا نا اس لیے مجھے بہت یاد ہے وہ. تو جو رام ہے دیوتا, اس کی بیوی ہے سیتا, وہ بھی دیوی ہے, راکشس شیطان اٹھا کر لے گیا. اس سے رام کی کمزوری پتا چلی, ایک بات ایک کمزوری. پھر اس کے بعد پتا نہیں اس نے کیا کیا ہوگا, جو چیز ہمیں معلوم نہیں ہے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. ہم تو کچھ کہہ نہیں رہے نا بھائی, کیا کیا ہوگا پتا نہیں. اچھا اس کے بعد پھر رام جو ہے وہ اپنی بیوی سیتا کو راکشس سے نہیں چھڑا سکا, اس کو چھڑانے کے لیے آئے ہنومان. دیکھو ہنومان وہ بندر ہے, وہ بھی ان کا دیوتا ہے, وہ کھاتا ہے سلاجید کیونکہ پہاڑوں پہ رہتا ہے. وہ بندر جو ہے نا وہ سلاجید چاٹتا ہے جس سے اس کے اندر قوت ہوتی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اپنی بیوی پر قابو رکھنے کے لیے غیر سے چھڑانے کے لیے قوت چاہیے. اب وہ جو ہے ہنومان اس کو چھڑا کر لایا راکشس سے, کیونکہ سلاجید کھاتا ہے نا پہاڑوں میں. وہ بات یاد آئی بندر پر, ایک کمزوری تو رام کی کیا پتا چلی وہ, اب دوسری دیکھ لیجیے اس نے اس کو قبول بھی کر لیا, سیکنڈ ہینڈ مال, یوزڈ کار. اب راکشس نے تو پتا نہیں کیا ہوگا, پتا نہیں, شیطان کی تو عادت ہے سب کو ہی معلوم ہے. یعنی ایسی عجیب عادت ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا لیکن صوفی اور مولویوں کے پاس مروانے پہنچ جاتا ہے خواب میں, ہے نا؟ سجدہ نہیں کیا ظالم نے, اگر سجدہ کر لیتا تو کیا عزت ملتی, مروانے ہی نہ پڑتی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ دیوانے غالب بندروں کے ہاتھ مارنے سے تیار ہو کر آ گیا, کوئی آدمی اس کو دلیل کو تسلیم کرے گا؟ وہ کہے گا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ بندر کے دو چار ہاتھ مارنے سے دیوانے غالب تیار ہو گیا؟ تو آ میرے دوستو, اتنی بڑی کائنات کے چلانے والا بغیر چلانے والے کے یا دو سائنسدانوں کے ہاتھ مارنے سے یہ کائنات نہیں چل سکتی کہ جی یہ سب ہم نے یہ کیا تو یہ ہو گیا, ہماری تحقیق یہ ہے اور ہماری, اور پھر سائنسدان کی تحقیق کی حقیقت ایسی ہے کہ وہ ایک کام کے ہونے کو بتاتے ہیں, وہ کام میں خلل اندازی نہیں کر سکتے. جی ہو رہا ہے, اچھا ہوا بہت, لہذا اس کے بعد زلزلے کو ناپتے ہیں اور طوفان کو ناپتے ہیں کہ طوفان اتنی رفتار سے آ رہا ہے, پتا چلا جس مشین سے ناپ رہے ہیں اس سمے خوبی ڈوب گئے. زلزلے کو ناپ رہے تھے کہ اتنے ریکٹر اسکیل پر اتنی اس کی شدت ہے, اور پتا چلا اس سمے خود ہی غرق ہو جائے. میرے پیارے دوستو, اللہ تعالی کی دوستی اور ولایت کا جو انتہائی مقام ہے وہ نبوت ہے, لیکن نبوت کے دروازے بند ہیں, لہذا نبوت کا مانگنا بھی جائز نہیں ہے. آپ کے پاس کتنی دیر ہے جناب؟ ہے بس, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو مقام, نبوت کے بعد جو مقام ہے وہ مقام صدیقیت ہے, جس کو اللہ تعالی نے فرمایا من النبیین والصدیقین. اور صدیقیت یہ وہ مقام ہے, بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ صدیق حضرت ابو بکر صدیق, صدیقیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پر ختم ہو گئی, بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں, تو اس کا جواب بھی اسی آیت میں موجود ہے کہ اگر صدیقیت صدیق رضی اللہ تعالیٰ پر ختم ہو جاتی, اگر ختم ہو جاتی, پہلی بات تو اس پر کوئی نص نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے کہ جی فلاں دلیل سے پتا چلے کہ صدیقیت کا مقام بند ہو گیا, نمبر ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ اگر صدیق کی مراد ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صدیق نہیں فرمایا بلکہ صدیقین جمع کا صیغہ نازل کیا, لہذا اس سے پتا چلتا ہے کہ صدیقیت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ختم نہیں ہے. ہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مقام صدیقیت کے جو جزی ہیں, جو جز ہے, اور جو ان کو وہ مقام حاصل نہیں کیا جا سکتا, اس کو ضرور ہے, لیکن مقام صدیقیت کا مقام ابھی بھی کھلا ہوا ہے اور اس مقام کو حاصل کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد شہیدوں کا مقام ہے, صدیق کے بعد جو درجہ ہے وہ شہید کا, لہذا شہداء سے اونچا درجہ صدیقیت کا ہے. اور اس پر وہ دلیل حدیث شریف کی بھی ہے, تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث شریف کو نقل کیا کہ جب ایک عالم اللہ والا جب وہ جنت جانے لگے گا تو اس کو جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا, عرض کرے گا کہ کیا بات ہے, ہمارا تو بورڈنگ پاس بنا ہوا ہے, پھر ہمیں جانے کیوں نہیں دیتے؟ تو فرشتے کہیں گے کہ بات یہ ہے کہ جنت وہ جگہ ہے, جنت میں جو ایک دفعہ داخل ہو جائے گا پھر وہ کبھی نکلے گا نہیں, جہنم میں جو ایک دفعہ جائے گا وہ نکلے گا, جہنم سے نکلیں گے, لیکن جو ایک مرتبہ جہنم سے نکل جائے گا پھر وہ دوبارہ جہنم میں نہیں جائے گا, البتہ جنت میں جو ایک دفعہ چلا جائے گا پھر وہ جنت سے باہر واپس دوبارہ نہیں آئے گا. اس لیے اگر تم چلے گئے تو تمہارے وہ دوستوں کا کیا ہوگا جن کے لیے ہم نے تمہاری شفاعت رکھی ہے, کہ تم شفاعت اور سفارش کرو گے جن کے لیے, ان بندوں کا کیا ہوگا, تمہارے پاس کے بیٹھنے والے اور وہ دوست اور احباب ان کا کیا ہوگا؟ اس لیے میرے شیخ میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ اب دیکھیے حافظ کتنوں کی شفاعت کرے گا, اس کو 10-11 پاسپورٹ ملیں گے, ایک پر خود جائے گا اور 10 لوگوں کو لے کر جائے گا. شہید کتنوں کی سفارش کرے گا؟ 70 کی. سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ اللہ والا عالم ربانی یہ کتنوں کی سفارش کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے آسمان پر ستارے ہیں. اس سے تصور کر لے, شہید کو 70 کے پاسپورٹ مل رہے ہیں اور اس کو وہ پاسپورٹ مل رہے ہیں جس کی انتہا معلوم نہیں ہے. تو مقام صدیقیت کا, شہادت کا مرتبہ بہت اونچا مرتبہ ہے, لیکن میرے دوستو یہ آیت صاف اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مقام صدیقیت کو مقام شہادت پر بڑی حاصل ہے، سے اونچا مقام ہے. اب اس مقام، یہ مقام ہے کیا، اس کی تعریف پتہ چلے، اس کی تعریف پتہ چلے تو ہمیں پتہ چلے کہ آیا ہم وہ حاصل کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں، اور پھر اس کے حصول کا بھی طریقہ. حصول کے لیے کس جہاز کی ضرورت ہے وہ بھی پیش کروں گا، اور کیسے انشاءاللہ یہ بھی. نمبر ایک، پہلے تو اس کی تعریف پتہ چلے کہ یہ ملک ہے کہاں اور یہ ملک ہے کیا. مقام صدیقیت، علامہ آلوسی السید محمود بغدادی مفتی بغداد رحمت اللہ علیہ کی تفسیر تفسیر روح المعانی ہے عربی زبان میں، جس کے بارے میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عربی زبان میں اس سے بڑھ کر عالم میں کوئی تفسیر نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں میرے مرشد، اور میرے مرشد کے سامنے تفسیر روح المعانی ایسی ہے کہ بس جیسے بالکل کھلی کتاب. حوالے حضرت کے ہاں روح المعانی ہے، روح المعانی ایسے اللہ تعالیٰ نے کھولا اس پہ، اور میرے مرشد نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے روح المعانی کو میرے لیے ایسا آسان کیا کہ جہاں جہاں موتی ہے مجھے وہیں غوطہ لگوا دیا. اتنا جلدوں میں ہے، اتنی موٹی، اتنی بڑی وہ بنتی ہے، کئی ہزار اس کی قیمت ہے، ہزاروں روپے کی، 5000 سے بھی زیادہ پوری روح المعانی. تو اس کے اندر علامہ آلوسی رحمۃ اللہ نے تین تعریف لکھی ہے. نمبر ایک، اب صدیق کی تعریف، حدود اربع، اور اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم یہ مقام حاصل کر بھی سکتے کہ نہیں، کہ چیز کیا ہے. نمبر ایک، الصدیق والذی لا یخالف قالہ حالہ. صدیق وہ ہے کہ جس کے قول اور جس کے قال اور اس کے حال میں فرق نہ ہو، جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، جو کرتا ہے وہ کہتا ہے، ایک ہے، جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، جو کرتا ہے وہ کہتا ہے. اگر کہتا ہے کہ پردہ کرو تو خود بھی کرتا ہے، اگر کہتا ہے بدنظری سے بچو تو خود بھی بچتا ہے، کیونکہ جانتا ہے کہ اگر کہا مولانا صاحب آپ تو ہمیں لہذا ایک مدرسۃ البنات کے اندر مولوی صاحب پڑھا رہے تھے پردے کی آیت، تو طالبات نے کہا کہ حضرت آپ تو ہم سے پردہ کرتے ہی نہیں ہیں اور پردے کی آیت پڑھا رہے، اور شاگرداؤں نے یہ کہہ دیا. اب آپ تصور کیجئے کیا کیفیت ہوئی ہوگی، کیا حال ہوا ہوگا. اس لیے میرے پیارے دوستو، صدیق وہ ہے جس کا قول اور اس کا فعل ایک ہو، حال اور قال اور حال. ایسا نہیں ہے کہ کہے کچھ کرے کچھ. جی بائیکاٹ کرو پیپسی کا، صبح شور مچایا، شام کو جس سیٹ صاحب سے چندہ لیتے ہیں اسی کے ولیمے میں گھٹا گھٹ گھٹا گھٹ پیپسیاں چل رہی ہیں. کہا سنت پر عمل کرو، پتہ چلا خلاف سنت میں تقریب میں خود شریک ہو رہے ہیں، اور پرچار ہے سنت کا، سنت پر عمل کرو. اور عالم یہ کہ کھانا کھا رہے تو پلیٹ صاف نہیں کر رہے، دسترخوان نہیں بچھا رہے، اور عالم کیا ہے، سنت پر عمل کرو، اعلان یہ ہے. نماز خلاف سنت، اذان اقامت خلاف سنت، تین ایک تعریف. نمبر دو، الصدیق هو الذی، سبحان اللہ کیا عجیب ہے، دیکھیں الصدیق هو الذی لا یتغیر باطنہ من ظاہری، سبحان اللہ. یعنی صدیق کے باطن کا یہ عالم ہے، صدیق کے باطن کا یہ عالم ہے کہ ظاہر کیسے ہی چکا چون چمک والا اور رنگین ہو لیکن اس کے باطن پر کوئی اثر نہیں ہوتا. ایسا نہیں کہ حسین کو دیکھ کر پاگل بن گیا کہ چلو یار یہاں تو کوئی نہیں ہے، جہاز پر تو کسی کو نہیں پتا کہ میں کہاں پر امام ہوں، کہاں پر شیخ ہوں، کہاں پر میں محتمم ہوں. ایئر ہوسٹس آئی کہ مولانا صاحب آپ کو کیا چاہیے، آپ کے پاس کیا کیا ملے گا، تو وہ بھی کہے گی کہ بولو جی تم کیا کیا خریدو گے، ہر چیز یہاں ملتی ہے، خریدار بنو. لہذا وہ اس کو دیکھ کر، اس لیے میرے مرشد کا ایک دفعہ سفر تھا جہاز میں، حضرت کے ایک ساتھ تھے کسی انگریز ملک کے، اردو بھی جانتے ہیں وہ. اب وہ کیا ہوا کہ انہوں نے ایئر ہوسٹس سے کچھ منگوایا, لانے میں تاخیر, وہ اپنی آنکھوں کو نکال کر اس کو ڈانٹ رہے تھے کہ میں تمہاری شکایت کر دوں گا اور یہ اور وہ. حضرت خاموش, تھوڑی دیر میں وہ بیٹھ رہے, وہ معاملہ ختم. تھوڑی دیر میں اب حضرت, اب دیکھیں حضرت کا ایک عجیب ہے, اصلاح فرمانے میں تاخیر نہیں کرتے. حضرت نے فرمایا کہ نفس بھی عجیب چالاک ہے, بصورت غصہ بھی بدنظری کرتا ہے, صورتن غضب اور غصہ ہے اور ہو رہی ہے بدنظری. سوال پیدا ہوتا ہے اگر ہوسٹس کو کچھ کہنا ہے تو اس کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے. اور وہ انگریزی میں ڈانٹ رہے تھے, حضرت نے فرمایا کہ انگریزی میں ڈانٹ رہے تھے کہ جی یعنی ہم بھی انگریزی جانتے ہیں اور دیکھے بھی جا رہے ہیں آنکھیں نکال نکال کر. فرمایا دیکھو نفس کتنا چالاک ہے, وہ غصے کی صورتن غضب اور غصہ ہے, اس کو دیکھ کر بدنظری کر رہا ہے, ادھر نفس اپنے حرام مزے اینٹ رہا ہے. اور مرتب فرمایا کہ نفس اسی طرح سے ہمدردی کے رنگ میں بھی بدنظری کرتا ہے. ہائے بیچاری بیوہ, کیسی جوانی میں بیوہ ہو گئی, ہائے بیچاری, ابھی تو بالکل اس پر جوانی ٹوٹ رہی تھی, کیسی جوانی میں بیچاری بیوہ ہو گئی. ایک صاحب کے دوست کا انتقال ہوا تو وہ سفر پر تھے, سفر سے واپس آئے تو اس نے آ کر بیوہ سے کہا کہ اگر میرے دوست کی کوئی نشانی ہو تو آپ مجھے دے دیجئے, میں اس کو سینے سے لگاؤں. انہوں نے کہا عدت کا انتظار کر لیجئے. تو ختم ہونے دیجئے, اس عدت کی مدت تک تو انتظار کرو. اب وہ بیوہ ہے, اچھا جوان بیوہ پہ سب کو ترس آتا ہے, ہائے بیچاری, بڈھی پہ کسی کو نہیں آتا. کیا جناب؟ اور ایسے ہی وہ لڑکی ہے, وہ بیچاری ہے, بیچاری وہ بھی کیوں, ہائے بیچاری, کیسی جوانی میں اس کا باپ چلا گیا. ایک شخص نے حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ خط لکھا. اب دیکھیے نفس کیا چیز ہے, حضرت کو خط لکھتا ہے کہ حضرت میری جوان اور حسین بہو کا انتقال ہو گیا جس کا نہایت غم ہے, اور اس نے لکھا کہ میں حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے بیعت بھی ہوں. حضرت نے خط لکھا, فرمایا اگر تم حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے بیعت نہ ہوتے تو میں تمہیں وہ سناتا کہ بس, لیکن تم اپنے نفس کی شرارت کو سمجھو کہ اگر بہو ہے تو یہ تم نے یہ کیوں لکھا کہ جوان اور حسین بہو. فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا نفس اس کے ساتھ مشغول. پکڑ لیا حضرت نے, بھائی فرمایا لکھو کہ بھائی میری بہو کا انتقال ہو گیا, غم ہے ایک طبعی چیز ہے, لیکن یہ لکھنا کہ جوان اور حسین بہو کا. بس حضرت نے پکڑ لیا. یہ ہے الفاظ کہ جس سے الفاظ بھی نکلتے ہیں جناب, یہ ہے اللہ والے. اچھا اسی طرح دو ہو گئی نا بدنظری کی, ایک تو غضب کی صورت میں, ایک غضب اور دوسرا ہمدردی, اور تیسرا ہے تعجب. وہ تعجب کیا ہے, اچھا اوہ لڑکی گاڑی چلا رہی, ارے عجیب, اچھا عجیب بات ہے یار, اچھا اور وہ دیکھے جا رہے ہیں بدنظری کر رہے ہیں, ارے مولانا صاحب اللہ دیکھیے کیسے کپڑے پہنے ہوئے, دیکھیے دیکھیے بالکل ننگے کپڑے, چاک کہاں تک کھلا ہوا ہے. مول سر بتانا مت بھائی, خدا کے لیے بتانا مت, یہاں یہاں تک شلوار چڑھائیے, کہاں کہاں تک قمیض ہے, حدود اربعہ بتائیں گے تو پھر وہی ہوگا. مولوی صاحب خدا کے لیے نماز پڑھاؤ, پاجامہ خراب مت کرو. ٹھیک ہے تعجب کی نظر ہے نا, لیکن شیطان اور نفس تعجب کی نظر سے کس طرح سے حرام لذت کو درامد کر رہے ہیں, یہ ہے. ارے صاحب وہاں گئے لندن میں, لندن میں ننگی ٹانگ ایئرپورٹ پر, ٹانگ پہ ٹانگ رکھے, ننگی کتابیں پڑھی ٹانگ ہلا ہلا کر. بھائی تم نے کیوں دیکھا صوفی تھا اس کی ٹانگوں میں کہ کہاں تک ٹانگیں کھلی تھی, کیا ریسرچ کے لیے پیدا کیا. اس نے فرمایا ریسرچ مت کرو حسن پر یا عریانی پر, ریسرچ کرنے کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا نہیں کیا, اس کو ریسرچ کر کے تم اللہ تعالیٰ سے رانڈ ہو جاؤ گے. اس کام کے اللہ نے ہمیں اپنی ذکر اپنی یاد کے لیے پیدا کیا ہے، گناہوں پر ریسرچ کے لیے نہیں پیدا کیا کہ گناہ کے آج کل کیا حال ہے. صاحب نے کعبہ شریف میں میرے مرشد سے عرض کیا، حضرت یہ دیکھیے انڈونیشین عورتوں کو کیسی وائٹ کلر کی ہے، وائٹ کلر کا برقع، یہ وہ ہے نا ان کا پورا ایک لباس ہوتا ہے خاص، وائٹ کلر کی، وائٹ کلر کا برقع، کیسا نور ہے ان کے چہرے پر، بالکل کبوتری معلوم ہو رہی ہے. میں مرشد سے کعبہ شریف میں بیٹھ کر یہ بات کی، حضرت نے فرمایا اللہ اکبر، ظالم تو انڈونیشین کبوتریوں کا نور دیکھنے آئے یا کعبہ شریف کا نور دیکھنے آئے؟ پھر حضرت نے فرمایا کہ دیکھو ظالم خود بھی دیکھتے مولوی کو بھی دکھاتے، کہ مولانا صاحب تھا کہ دونوں پٹے، ہم تو بھسے، ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تجھے بھی لے کے ڈوبیں گے، مولوی کو بھی دکھا رہے کہ مولانا صاحب دیکھیے، خود بھی مزے لے رہے کہ مولوی صاحب آپ بھی لیجئے. ایک صاحب آئے میرے پاس، مولانا صاحب آخر ٹی وی رکھنے میں کیا حرج ہے؟ میں نے کہا کوئی حرج نہیں ہے. میں نے کہا ہاں پھر کیا کریں؟ میں نے ایک ٹی وی مجھے بھی لا دو یار، اس سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا اس سے یہ ہوگا فتویٰ جا کے نہ پوچھنا کہ جس امام کے گھر میں ٹی وی ہو کیا اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے. میں نے کہا یہ فتویٰ کیوں پوچھو گے؟ کہ ہاں پوچھیں گے. تو میں نے کہا کیوں پوچھو گے؟ اس کا مطلب تم برا سمجھتے ہو جس جو امام کے لیے برا ہے. یہ کیا بات ہے کہ تم اکیلے اکیلے جو ہے انڈین اداکاروں کا ڈانس دیکھو، ملا کیوں نہ دیکھے؟ تم اکیلے دیکھو تو اس کا مطلب ہے کہ تم بھی غلط سمجھتے ہو. ہاں مولوی کے کندھے پہ بندوق رکھنا چاہتے ہو، مولوی صاحب کر دے تو ہم چھٹی کریں، پھر قیامت کے دن پکڑا یہ مولوی نے بولا تھا، اسی نے کہا تھا یہ ہے، ایسے ہم نہیں کہ چھٹی دیں گے. یہ ہے تو ایسے بھی جو ہے بدنظری کرتا ہے تعجب کی صورت میں. افسوس، ہمدردی، غضب اور تعجب طریقے طریقے سے بدنظری کرتا ہے. یہ نفس جو ہے ایسے حرام لذتوں کو ایٹتا ہے. اس لیے میرے دوستو صدیق وہ ہے کہ ظاہر کیسا ہی ہو لیکن اس کا باطن ظاہر سے متاثر نہیں ہوتا. ہاں جگر مراد آبادی نے کیا کہا، دیکھو میں نے شام کو سنایا تھا نا کہ جگر کی شاعری کیا تھی، بعد میں کیا شاعری ہوئی، فرماتے ہیں کہ میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے اور میں زمانے پہ چھا گیا. واہ یہ شاعری تھی جذب ہونے کے بعد. ایک واقعہ سنایا تھا نا شام کو جگر مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کا، کہ میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا. کی شاعری کیا بدل گئی، سبحان اللہ. اس لیے وہ اور مالداروں کے مال سے متاثر نہ ہو، بادشاہوں کے تخت و تاج سے متاثر نہ ہو، حسینوں کے حسن سے، شامی کباب بریانی کی دنیا سے، رومانٹک دنیا سے، اس کے باطن اللہ تعالی کی نسبت اور تعلق مع اللہ سے ایسا لبریز اور ایسا بھرپور ہو میرے دوستو کہ ظاہر میں کیسی چمک ہو لیکن وہ متاثر نہ ہو. یہ ہے صدیق کی دوسری تعریف، سمجھ آگئی جی؟ لا يتغیر لا يتغیر باطنہ من ظاہری، کہ جس کا باطن ایسا نسبت مع اللہ اور تعلق مع اللہ سے ہو کہ وہ کسی حسین کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھے. ہو گیا نا جو دو تعریف. نمبر تین، سبحان اللہ، اللہ مالوسی کو دیکھیے فرماتے ہیں کہ الصدیق والذی یبذل الکونین فی رضائی محبوب تعالی شانو، کہ صدیق وہ ہے جو محبوب اللہ کی رضا اور خوشی کے لیے دنیا تو دنیا آخرت بھی قربان کر دے. جب میرے مرشد نے یہ تعریف پڑھائی فرمایا کہ یہاں پر ایک بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، سیکھنی پڑے گی، کہ دنیا تو قربان کرنا سمجھ میں آتا، چلو دنیا حرام دنیا تو قربان کی وہ صبر کرو میں خود نکالوں گا، کیڑا گھسا ہے کہیں اور کیڑے پہ نہ گھس جانا بھائی، پتہ نہیں نکلا نہیں نکلا. دنیا تو قربان کرنا سمجھ میں آ گیا کہ دنیا تو قربان کر دی, آخرت قربان کیسے کرے؟ اور دنیا کا قربان کرنا بھی ہے کیا کہ حرام خواہشات یہ قربان کرے, اور پھر جو شریعت کے احکام ہیں جیسے مال کا معاملہ ہے, زکوٰۃ, فطرہ جس کو کہتے ہیں سرسایہ, مولوی کا حق نہیں ہے, یہ کھال یہ بھی مولوی کی نہیں ہے, عام کے لیے نہیں ہے, سرسایہ ہو یا زکوٰۃ ہو یا کھال ہو. تو ایک صاحب کہنے لگے اگر کھال لے لے تو کیا حرج ہے؟ میں نے کہا کھال لے تو لوگے, لیکن اگر لوگ تمہیں پھر ڈنڈے مارے نا تو پھر تم لوگوں کو کہہ نہیں سکو گے کچھ. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ وہ کہیں گے ہم تمہیں نہیں مار رہے, اپنی کھال کو مار رہے, کہہ نہیں سکو گے. لہذا جب میں مسجد میں نیا نیا آیا نا وسیم بھائی, جب نیا نیا آیا تو اس وقت ایک آئے, اب یہ ان لوگوں کا مزاج ہے عید کے دن, کہا یہ کیا ہے بھائی؟ کیا جگہ سرسایا تھے, جگہ سرسایا تھے. اب مجھے نہیں معلوم تھا یہ سرسایا کیا ہوتا ہے. میں نے کہا رک ایک منٹ یار, بلایا ایک ساتھی کو, بھائی یہ سرسایا کیا چیز ہے؟ ہم نے تو نسوار بھی نہیں کہا, ہمیں پتا بھی نہیں یہ کیا چیز ہے. اس نے بتایا کہ یہ فطرہ ہے جس کو یہ سرسایا بولتے ہیں, اور اس کو مولوی کا حق سمجھتے ہیں, مولوی کا حق ہے یہ, ایسا نہیں ہے. جو مالی حقوق ادا کر رہا ہے اور اس سے بڑھ کر ہے کوئی مصیبت, جیسے سیلاب زدگان وغیرہ وہاں بھی دے رہا ہے, اور کوئی غریب رشتہ دار ہے ان پہ بھی دے رہا ہے, تو یہ حق ادا کر رہا ہے, ساتھ میں حرام خواہشات بھی قربان کر رہا ہے, تو گویا اس نے دنیا فدا کر دی. جیسے نماز کا وقت آیا, نماز کا وقت آیا, اب اس دکان پر بیٹھا ہے, دکان بند کی, نماز کو چلا گیا, یہ ہے دنیا اللہ پر فدا کرنا. مان لو اگر اللہ تعالیٰ سب کچھ مانگ لے تو ہونا یہی حوصلہ چاہیے کہ سب دے دے, لیکن آخرت کی کیا مانے؟ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اس کا جواب یہ بات سمجھ آئی کہ حدیث شریف سے حضرت نے اس کو مدلل کیا مضمون کو, فرمایا کہ دیکھو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اسألوک رضاک والجنہ, کہ آخرت یعنی جنت سے بھی مقدم اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی ہے, کہ کوئی عمل کرتے ہیں وہ جنت کے لیے تو ہے, کیوں؟ جنت تو اللہ کے عاشقوں کا, اللہ کے فرما برداروں کا ٹھکانہ ہے, لیکن اللہ تعالی کی رضا ان کی نظر میں جنت سے بھی بڑھ کر ہے. اگر کوئی آدمی عمل کرے جنت کے لیے بالکل جائز ہے, اگر وہ یہ نیت کرے مجھے حور ملے گی, کوئی عمل کرتا ہے بالکل جائز ہے, مستحسن ہے کہ مجھے حور ملے گی, فلاں حور کے لیے میں جاؤں لڑ کروں, بالکل جائز ہے اور بالکل مستحسن ہے, یہ مطلوب ہے یہ, لیکن ایک چیز اس سے بھی بڑھ کر ہے میرے دوست, وہ کیا ہے؟ ایک ہے خالق ہے جنت, ایک ہے جنت مخلوق ہے گو کہ ابدی ہے, لیکن ایک ہے خالق ہے جنت. جنت اور خالق ہے جنت تو میرے دوستو برابر نہیں ہو سکتے نا. لہذا ایک بندہ جنت کے لیے عمل کر رہا ہے, مستحسن ہے, مطلوب ہے, وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون, لالچ کرتے ہیں بڑھتے ہیں, لیکن ایک بندہ جو ہے وہ جنت سے بھی بڑھ کر خالق جنت کی رضا اور خوشی کے لیے عمل کرتا ہے, تو اس نے گویا کہ آخرت بھی فدا کر دی. اور واعوذ بک من سخطک والنار, جہنم اللہ تعالی کے نافرمانوں کی سرکشوں کی جگہ ہے. لہذا وہ جہنم کے خوف سے نہیں بلکہ اللہ تعالی کی ناراضگی سے بچتے ہیں. اس کو میرے مرشد نے سمجھایا کہ یہ اللہ کی ناراضگی سے بچنا اس کے کیا معنی ہے, اور اللہ تعالی کی رضا اور خوشی. کہاں کہاں گزرا ہے, نکلا نا, یہی تھا, یہاں تک پہنچ گیا تھا. چلو یار شکر ہے الحمدللہ. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو ایک شخص دو بچے ہیں, اب وہ جانے لگے کہیں گھومنے, ایک نے کہا چلو چلتے ہیں, دوسرے کہا نہیں نہیں یار. انہوں نے کیوں؟ ابا کو پتا چل جائے گا. کہا یار تیرا ابا کہتا تھوڑی ہے کچھ, ڈنڈا کہاں مارتا ہے, وہ تو انڈا ہی کھلاتا ہے. اس نے کہا اسی لیے تو نہیں جا رہا, وہ جو میرا باپ شفیق اور کریم ہے, لہذا اس کی شفقت اور کرم کا تقاضا یہ کہ میں اس کی اور نافرمانی سے بچوں. ایک تو ہوتا ہے ابا کے ڈنڈے سے بچنا, اللہ اکبر, ایک ہے ابا کے ڈنڈے سے بچنا, کہ جی ڈنڈا مارے گا اس لیے نہیں جا رہے, اور ایک جانتا ہے میرا ابا ڈنڈا نہیں مارتا لیکن کہا اس لیے نہیں جا رہا کہ باپ کی محبت اور شفقت اور کرم ہے کہ میں نہیں جاؤں گا, اس لیے وہ نہیں جاتا. اب آپ بتائیے اس بچے کا رتبہ ایک ڈنڈے کی وجہ سے بچ رہا ہے اور ایک باپ کی شفقت پر نظر رکھتے ہوئے بچ رہا ہے, زیادہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک بچہ کہہ رہا ہے کہ میں پاس ہو جاؤں گا تو میرا باپ انعام میں مجھے 500,000 روپے دے گا, اور ایک بچہ کہہ رہا ہے میرا ابا خوش ہو جائے گا, بس وہ کہتا ہے کہ انعام کی مجھے وہ نہیں ہے, ابا خوش ہو جائے. بتائیے فرق ہوا کہ نہیں ہوا, سمجھ میں آ گیا نا مضمون؟ یہ ہے دنیا تو دنیا, آخرت فدا کرنا. یبذل الکونین فی رضا محبوب تعالی شانو, یہ تین تعریف اللہ مالوسی کی, قول اور فعل میں تضاد نہ ہو, نمبر دو باطن ایسا اللہ کی نسبت اور تعلق مال اللہ سے بھرپور ہو, ظاہر کیسا ہو مروب نہ ہو. سبحان اللہ, حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ, رومی بادشاہ کیا تشریف لے گئے, تخت پر جا کر بیٹھ گئے, اس نے کہا یہ کیا, ناراض ہونے لگا, اتر کے گئے, تلوار سے قالین کو کاٹا, پسا کر باہر پھینک دیا, کہا اللہ کی زمین پر بیٹھ کر اب بات کروں گا. اب بادشاہ اور اس کے فوجی کانپنے لگے, بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ یہ شخص کتنا کمزور, ظاہری اس کی شان و شوکت نہیں ہے لیکن کیا بات ہے میرے پہلوان کیوں کانپ رہے ہیں؟ پیر نے کہا کہ حضور بات یہ ہے, ماں روبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, روبا کے ہست اورا شیر پشت, وہ لومڑی جس کی پیٹ پر شیر کا ہاتھ ہو, روبا کے ہست اورا شیر پشت, وہ لومڑی جس کی پیٹ پر شیر اپنا ہاتھ رکھ دے. فرماتے ہیں کلہ پلنگارا, کلہ کہتے ہیں نا یہ کلے یعنی گال, کلہ پلنگارا بشکنت بمشت, تو کیا ہو گئے, وہ لومڑی جو بزدلی کے اندر ضرب المثل کے طور پہ پیش کی جاتی ہے بزدلی کی وجہ سے, لیکن اگر شیر اس کی پیٹ پر ہاتھ رکھ دے تو ایک گھوسا مار کر وہ چیتے کا کلہ پھاڑ دے گی. پلنگ جو ہے فارسی کے اندر چیتے کو بولتے ہیں, کلہ پلنگارا بشکنت بمشت, ایک گھوسے کے اندر وہ چیتے کا کلہ پھاڑ دے گی. ضرب المثل دیکھیے, فرماتے ہیں کہ یہ جو حوصلہ ملا, معرومی فرماتے ہیں کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ کو جو یہ حوصلہ ملا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی صحبت کی برکت سے, جو ایمان ان کے دل میں داخل ہوا یہ حوصلہ اس کا ہے. معاف فرماتے ہیں کہ دیکھو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس نے کہا کہ یہ اکثریت میں ہے اور وہ اکیلا ہے پھر بھی کیوں ڈر رہے ہیں؟ اس کا جواب مولانا نے دیا. معاف فرماتے ہیں میرے مرشد نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ سورج ایک ہے, ستارے لاکھوں کروڑوں اربوں ہیں, لیکن جس وقت سورج نکلتا ہے ستاروں سے الیکشن نہیں کرواتا. جب مہر نمایاں ہوا تو خود تو چھپ گئے سارے تارے, جب مہر نمایاں ہوا تو چھپ گئے سارے تارے, وہ بھری بزم میں مجھ کو تنہا نظر آئے. اور فرمایا کہ دیکھو بلی ایک ہوتی ہے, چوہے کی کثرت ہوتی ہے, میرے مرشد فرماتے ہیں, لیکن ایک بلی کی میاؤں سے تمام چوہے بل میں الٹے پلٹے سیدھے گرتے جاتے ہیں. بلی ایک کیوں؟ جو دل بلی کے سینے میں ہے وہ دل چوہے کے سینے میں نہیں ہے. اور فرمایا کہ دیکھو ایک قصائی ہوتا ہے, لائن سے گائے کھڑی ہوئی ہے, ہاتھ میں چھری ہے, کوئی اس کے پاس نہیں ہے, لیکن قصائی لائن سے گائے کو گراتا چلا جاتا ہے اور گائے اس کے سامنے بے بس. اسی لیے رومی فرماتے ہیں دیکھو بعد کی اعتراض کیا کہ اس شخص کی ظاہر دیکھو کیسا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اور اس کی باڈی دیکھو, پہلوان ساتھ ساتھ 8-8 فٹ کے رومی پہلوان, دودھ بادام کھانے والے, ڈنڈ بیٹھک کرنے والے. معروبی اس کا جواب دیتے ہیں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ رخے ذری نے من منگر کہ پائے آہنی دارم, فرماتے کہ دیکھو میرے پیلے چہرے کو مت دیکھنا, رخے ذری نے من منگر سونے جیسا یعنی پیلا چہرہ اس کو مت دیکھنا کہ پائے آہنی دارم, میں اللہ تعالیٰ کی راستے کے اندر مضبوط قدم رکھتا ہوں. چیدانی کہ من کہ من تو چیدانی تو کیا جانے اس بات کو کہ در باطن چے شاہے ہم نشی دارم, تو کیا سمجھے گا اس بات کو, تو کیا سمجھے گا کہ میں اپنے باطن اور اپنے دل کے اندر بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دینے والے کو رکھتا ہوں, شیروں کے خالق کو رکھتا ہوں. تو لہذا ہم تیری طاقت سے مروب ہوں گے کیا؟ تو یہ ہے وہ چیز کہ وہ باطن ایسا نسبت کہ مروب نہیں ہوتا. تیسری تعریف یہ ہے کہ جو دنیا تو دنیا آخرت بھی اللہ پر فدا کرے، اللہ کی رضا خوشی کے لیے عمل کرے. یہاں تو ایک پیغام ہے جنو پہنچا ہے مستوں کو، انہی سے پوچھئے جو دنیا کو دنیا سمجھتے ہیں. اس کے حصول کے لیے، اس کے حصول کا طریقہ کیا ہے؟ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالی نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہم ہر نماز میں یہ سوال کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. صراط سیدھا راستہ کس کا ہے؟ انعام یافتہ لوگوں کا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. فرمایا لہذا یہ چیز ملے گی کیسے؟ ذالک الفضل من اللہ، یہ تو ملے گا اللہ تعالی کے فضل سے. اور کیسے؟ وحسن اولئک رفیقہ، لہذا تم ان لوگوں کی صحبت میں رہو، ان کی رفاقت اختیار کرو اور اس رفاقت کے اندر حسن پیدا کرو، تو ان کے جو اخلاق ہیں وہ اخلاق تمہارے اندر منتقل ہو جائیں گے. لہذا تم صدیق کے ساتھ رہو گے تو صدیق کے ساتھ رہو گے جس کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، تو نتیجہ یہ ہوگا یہ اخلاق تمہارے اندر بھی منتقل ہو جائیں گے اور تم بھی ولی صدیق بن جاؤ گے. پتہ اس کے لیے ایک عمل ہے معروف، جس کا میں نے کہا تھا کہ وہ ضروری ہے بتانا. ایک تو صدیقیت کی تعریف ہو گئی، دوسرا اس کے حصول کا طریقہ یہ ہے کہ اس زمانے کے کسی ولی کی صحبت اٹھا لے، کیونکہ پہلوان بغیر پہلوان کی صحبت سے نہیں بنتا. پہلوان کی صحبت، لات کھانا ضروری ہے استاد کی، تب پہلوان بنتا ہے جناب. استاد کی ڈانٹ، استاد کی لات صرف کتابوں سے نہیں بنتا، صرف کشتیاں دیکھنے سے، دودھ بادام اور ڈنڈ بیٹھک سے پہلوان نہیں بنتا کوئی. جب تک کسی اور کوئی پہلوان کی صحبت اٹھائے، کتاب نہ پڑھے اور دودھ بادام بھی نہ کھائے اور ڈن بیٹھک بھی نہ کرے، صرف لاتے کھا لے، پہلوان بن جائے گا. یہ مضمون پیش کیا تھا نا، سمجھایا تھا نا، پہلوان بن جائے گا وہ پہلوانی. لگا اسی طرح میں سے میرے دوستو، اگر کوئی آدمی کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کر لے، اگر کتاب نہ بھی پڑھے تو علم کی حقیقت اس کو مل جائے گی، اور وہ کتاب پڑھنے والوں سے زیادہ تعلق مال اس کو حاصل ہو سکتا ہے اگر محنت کرے گا تو، اور وہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے پیچھے اور یہ آگے بڑھ جائیں گے. صحبت سے یہ چیز منتقل ہوتی ہے. اسی لیے فرمایا کونو مع الصادقین، فرمایا کہ تم ان کے ساتھ رہو، صدیق کے ساتھ رہو. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، جو صدیق تقوا کے اندر سچے ہیں ان کے پاس رہو تو یہ چیز تمہارے اندر منتقل ہو جائے گی خلط ملت ہونے سے. اب اس کے لیے ایک عمل ہے. معرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس عمل سے صدیق کو گزرنا پڑتا ہے، کیونکہ صحبت اٹھا لی اور اگر وہ عمل نہیں کیا تو گزر نہیں سکے گا، کیونکہ عمل بھی تو کوئی چاہیے کہ نہیں چاہیے. اب پائلٹ کا بچہ پائلٹ تو نہیں بن سکتا جب تک پائلٹ کا کورس نہ کرے، مولوی کا بچہ مولوی تو نہیں بن سکے گا کہ جی میں مولوی کا بچہ ہوں اس لیے مولوی ہوں، ایسا تو نہیں ہو سکتا جب تک وہ عمل نہ کرے. ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ مولوی کا بچہ جلدی مولوی بن جائے گا، پائلٹ کا بچہ زیادہ قابل بن جائے گا، لیکن اس عمل سے گزرنا پڑے گا. اب وہ عمل کیا ہے؟ محرومی اس کو فرماتے ہیں صبر بگزیدندو صدیقی شدند، کہ تم صبر اختیار کرو اور مقام صدیقیت حاصل کر لو. اب صبر کی تین قسمیں ہیں، مضمون کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن میرا وعدہ تھا کہ کسی دن میں مقام صدیقیت پر بات کروں گا، پیش کروں گا. لہذا اس کی تعریف، اس کے حصول کا طریقہ اور اس کے لیے نسخہ صبر کا. نمبر ایک، صبر کی تین قسمیں. ایک صبر ہے الصبر فی المصیبہ، مصیبت پر صبر کرنا، اور یہی مشہور ہے، لوگ اسی کو صبر سمجھتے ہیں کہ بیماری، انتقال، غم، رزق میں کمی، تجارت میں کمی، قرضہ ہو جانا یا بھوک، اس پر صبر کرنا یہ صبر ہے. اس صبر کا نام ہے صبر فی المصیبہ، اس صبر پر مصیبت پر صبر کرنا اور اللہ تعالی کی مرضی اور اللہ تعالی کے فیصلے پر راضی رہنا، یہ میرے دوستو اس کا نام ہے رضا بالقضاء. یہ ایسا ہی فرض ہے جیسے نماز پڑھنا فرض، رمضان شریف کے روزے رکھنا فرض، مال آ جائے تو زکات دینا فرض وغیرہ وغیرہ. لہذا بیماری ہو، کسی پیارے کا انتقال ہو جائے، کاروبار میں کچھ کمی آ جائے، فوراً اللہ کے فیصلے پر راضی رہے کہ ضرور میرے لیے اس میں خیر ہے، صبر ہو گیا. نمبر دو، لہذا اس صبر سے گزارنے کے لیے اللہ تعالی نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا، ہم اسی طریقے سے تمام نبیوں کے دشمن پیدا کرتے ہیں. لہذا اس صبر میں دشمن بھی شامل ہے، خوف. لہذا حاسدین، معترضین اور عدو، اعداء، یہ سب اس میں شامل ہے الصبر فی المصیبہ میں. معترضین اعتراضات کریں گے، حاسدین حسد کریں گے، اور دشمن ذلیل کرنے کے در پہ ہوں گے. یہ محرومی فرماتے کہ جس چراغ کو اللہ روشن کرے، اس چراغ کو بجھانے والے کی داڑھی تو جل جائے گی لیکن وہ چراغ نہیں بجھے گا. صبر ہو گیا نا بھائی. اب صبر کی دوسری قسم، ہے الصبر علی الطاعت، اللہ تعالی کی فرما برداری پر جمے رہنا، اس کو استقامت بھی بولتے ہیں. یعنی نماز شروع کی، اب چھوڑنی نہیں ہے. ایسا نہیں کہ رمضان شریف میں نماز غیر رمضان میں نہ ہو، یا چار رکعت نمازیں تو پڑھیں گے فجر نہیں پڑھیں گے، یا رمضان میں داڑھی رکھی کسی نے کچھ کہا داڑھی منڈا دی، شلوار ٹخنوں سے اوپر کی کسی نے کچھ کہا وہ فوراً نیچے، اعتکاف میں بیٹھا بزرگوں کی صحبت میں بیٹھا اور اس نے کہا کہ اب تمام اپنی معشوقاؤں سے تعلقات ختم، اعتکاف سے باہر نکلا اس نے فون کیا اب میرا دل توڑو گے کیا تم، اسلام یہی سکھاتا ہے کہ میرا دل توڑ دو، کیا تم مجھے دین نہیں سکھاؤ گے، تم مجھے بھی تو دین سکھاؤ نا، میں بھی تو اللہ، تم اللہ والے بنو میں اللہ والی بنو. متسلسل کر دیا اس کو. اب یہ بیچارہ گھبرا گیا کہ قیامت کے دن میں تمہارا گریبان پکڑوں گی. تو مرشد نے فرمایا کہ ہرگز، خبردار، یہ دھوکہ ہے کہ کوئی گریبان نہیں پکڑ سکتی، کہ تم نے اس کا گریبان نہیں پکڑا، یہ دھوکہ ہے یہ نفس کا، بلکہ مقدمہ چلے گا کہ ظالم جو چیز نافرمانی تھی تم نے کیوں کیا. اس لیے اخلاق کے معنی یہی ہیں، اخلاق کے معنی یہ نہیں ہے جی اچھا آپا جی جی یہ اخلاق یہ نہیں ہے بھائی. اخلاق نام ہے اللہ تعالی کی رضا اور خوشی کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اللہ تعالی کے قانون کو نہ توڑ کر مخلوق کی خاطر مدارات کرنا، اس کا نام اخلاق ہے. یعنی مدارات الخلق مع مراعات الحق. ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے مرقات میں لکھا کہ مخلوق کی اتنی آؤ بھگت کرنا جس سے اللہ کا قانون نہ ٹوٹے، یہ اخلاق ہے. سمجھایا. اب پتہ چلا کہ ایک رشتہ دار نماز ہی نہیں پڑھ رہا، اس نے کہا اگر میں جاؤں گا بےچارا دیکھو، کہے گا کہ دیکھو کیسے اخلاق والا ہے، تو اس نماز چھوڑ دی وجہ گھر میں بیٹھے اس کے ساتھ ہی. ایسے کو تو گھر میں گھسنے بھی نہیں دینا چاہیے، چلو باہر نکلو ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، چلو باہر بیٹھو، اگر نماز پڑھنی ہے پڑھو ورنہ باہر بیٹھو، ہم جا رہے ہیں مسجد میں، چلو نماز کو. اب اس کی خاطر نماز چھوڑ دی. گاہک آئے اس نے کہا کہ جی جرمن سے وفد آیا، وہ کیسے کہیں گے یہ مسلمان کہتے ہیں، جماعت کی نماز چھوڑ دی. اب امریکہ یا وہاں جا رہے ہیں تو داڑھی بھی ہے اور کوٹ پتلون ٹائی لگا کر جا رہے ہیں کہ جی ذرا انگریز خوش ہو جائیں گے، وہ سمجھیں گے کہ ہم پورے ملا نہیں ہیں. ٹھیک ہے، کینیڈا کی امیگریشن کے لیے تصویر کھینچوانی ہے، داڑھی منڈا کر تصویر کھینچوائی اور بہت اچھا اور عجیب ہوا، عذاب یہ آیا، داڑھی گئی، عذاب یہ آیا کہ ویزا بھی نہیں لگا. یہ سچا واقعہ ہے کہ داڑھی منڈا دی تصویر کھینچانے کے لیے کہ جی انگریز تصویر دیکھیں گے داڑھی والی. اور ویزا بھی نہیں لگا. ملازمت کے لیے داڑھی منڈائی نہیں ملی. اس بات داڑھی رکھ کر ملازمت نہیں ملے گی نا, یہی ہوگا نا. اللہ نے رزق دینا ہے, الا علی اللہ فرمایا, اپنے پر واجب فرمایا تفضلا و احسانا, وہ رزق دینے والے ہیں. کب دیں گے یہ وہ جانتے ہیں, لیکن دیں گے ضرور, بھوکا نہیں مرنے دیں گے. اگر موت آ گئی ہے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا, لیکن اگر زندگی دینی ہے تو زندگی کے ساتھ رزق جو ہے مستلزم ہے میرے دوستو. حیات کو رزق جو ہے وہ حیات رزق حیات کو رزق مستلزم ہے, لازمی ملے گا. حیات ہے رزق ضرور ملے گا, اگر زندگی نہیں ہے تو بے شک رزق نہیں ملے گا. داڑیاں منڈا کر اللہ کو ناراض کرنا, ٹھیک ہے بھائی جان, اب آپ نے پردہ کر لیا, لیکن آپ ذرا وہ جو جس محبت سے پہلے دیکھتے تھے کبھی کبھی دیکھ لیا کریں ایسے ہمیں. اچھا اب آپ مجھے موٹر سائیکل پر بھی بٹھا کر نہیں چھوڑنے جائیں گے بھائی جان؟ سالی صاحبہ کہہ رہی ہیں اور بھابھی صاحبہ کہہ رہی ہیں, چچا خالہ مامو پھپھی کی بیٹیاں کہہ رہی ہیں کہ بھائی جان موٹر سائیکل پہ بھی نہیں بٹھا کے لے کے جائیں گے آپ. پہلے تو آپ کیسے بٹھا کے لے کے جاتے تھے, اور سوراب گوٹ کی سڑکوں پہ اوپر نیچے کتنی بریکیں لگاتے تھے. میں پوچھتی تھی کہ بھائی جان کیوں اتنی بریکیں لگا رہے ہیں, تو آپ کہتے تھے کہ ہائیڈرولک بریک ہے ہمارے اس میں. اب موٹر سائیکل میں نہیں بٹھائیں گے, اچھا ہم بیچ میں وہ رکھ دیں گے, بیگ رکھ دیں گے. بیگ جو نفس بیگ رکھوائے گا وہ بیگ ہٹوا بھی دے گا. ہاں, اسے حرام تو حرام ہے بھائی, اور بھائی جان بھی کم نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اب نگاہ بھر کے نہیں دیکھیں گے, اب جب بھی دیکھیں گے ایسے دیکھیں گے. کیڑی نگاہ سے ایسے کر کے, وہ بھی کم نہیں ہے. تو اللہ کی فرما برداری پر جمے رہنا, سبحان اللہ. اب داڑھی رکھ لی بس نہیں کٹے گی, گردن کٹے گی نہیں کٹے گی, گردن کٹے گی داڑھی نہیں کٹے گی. کرنا ہے اب کرنا ہے بس. لو اعتراض کرو, شلوار ٹہنو بولو ملا. ہاں ہاں, اگر یہی اگر تم نے شلوار اتنی اونچی کرنی ہے تو چڈی پہن لو. ایسے ایسے جملے کستے ہیں نا. ہاں ہاں, چڈی پہن لو. تو لوگ اعتراض, جتنا اعتراض دین پر کریں یا کسی اللہ والے سے تعلق کیا ان کے غلاموں سے, یہاں کوئی اور نہیں نظر آئے تمہیں, اسی کے یہی بس ہے ساری دنیا. تو ہر شاگرد سمجھتا ہے کہ مجھ کو اپنے استاد اور شیخ سے کیا فائدہ ہو رہا ہے, وہ سمجھتا ہے. لہذا یہ تعلق کسی شخصیت ہے اسے نہیں, یہ مناسبت پر ہوتا ہے میرے دوستوں. اب وہ جمے رہنا, ہو گئے نا دو تعریف صبر کی, اس کے نام ہے صبر الطاعتی, استقامت بھی بولتے ہیں جس کو. اور تیسری صبر کی قسم ہے الصبر عن المعصیتی, گناہ سے بچنے پر صبر کرنا, گناہ سے بچنے کا غم اٹھانا اور اس پر صبر کرنا. جیسے بہت گو ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں, بہت گو ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں, لیکن تیری خاطر گلے کا گھونٹنا منظور کرتے ہیں. اب دل چاہ رہا ہے, دل اچھل کر آ رہا ہے کہ یار دیکھ لو موقع اچھا ہے, فائدہ اٹھا لو. پہلے زمانے میں کسی کو موقع ملتا اور وہ فائدہ نہ اٹھاتا, فائدہ نہ اٹھاتا, کہتے یار کتنا شریف ہے. اور اس زمانے میں اگر کسی کو موقع ملے اور وہ فائدہ نہ اٹھائے, کہتے یہ تو موتیا ہے نا. اب حالات بدل گئے, ارے بھائی پاگل ہو گئے, اتنا اچھا موقع دیا کر دیا, ارے پاگل ایسا موقع بے وقوف ہے. وہ شخص جو اس کو بے وقوف سمجھتا ہے وہ خود بے وقوف ہے. عقل مند ہے وہ ہے جو آخرت پر نظر رکھتا ہے. سبحان اللہ. پر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ عقل مند نہیں ہے جو گناہ سے موقع سے فائدہ اٹھا لے. واللہ یہی تو چیز ہے, اگر گناہ مفت میں ملے, گناہ مفت میں ملے, اپنے دل کو توڑ دے لیکن اللہ کے قانون کو نہ توڑے. اصل تو یہ چیز ہے بھائی. اسی طرح لڑکوں کو ہرگز اپنے ساتھ نہ رکھے, اپنے سامنے نہیں آنے دے. لوگ کتنا مذاق اڑائے کچھ کہیں, لیکن وہ نہیں. وہ لڑکا کہے کہ جب آپ مجھے دیکھیں گے نہیں تو میں دین کیسے سیکھوں گا, میں بھی تو اللہ والوں کی نگاہوں کا محتاج ہوں, آپ مجھ پر یہ اللہ والی نگاہ کیوں نہیں ڈالتے. یہ ہے، نفس ایسے بولے گا، اور یہ واقعات ہیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ، یہ اللہ والی نگاہ میں اثر اللہ رکھتا اللہ رکھتے ہیں، اور وہ اثر ہوگا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ. اگر سورج کی شعائیں پہاڑ پر پڑتی ہیں، کچھ پہاڑ کا ذرہ لال اور موتی، کچھ علاقہ بنتا ہے لال موتی بنتا ہے، اور باقی وہ پہاڑ کا پہاڑ رہتا ہے، پتھر کا پتھر، روڑا اور روڑی. کیوں؟ اس سورج کی جو شعائیں اس حصے پر پڑی ہے وہ مشیت الہیہ لیے ہوئے ہیں کہ اس کو ہم نے لال موتی بنانا ہے. تو صبر کی تیسری قسم کیا ہے؟ الصبر عن المعصیتی، گناہ سے بچنے پر صبر کرنا. ہزار خون تمنا، میرے مرشد فرماتے ہیں، ہزار خون تمنا ہزارہا غم سے دل تباہ میں فرما روائے عالم ہے. تباہ ہو کے جو دل میرا محرم غم ہے، تباہ ہو کے جو دل میرا محرم غم ہے، پھر اس کو اپنی تباہی کے غم کا کیا غم ہے. یہ پوچھتا ہے میرے دل میں اب تیرا جلوہ کہاں اور کدھر، تمنا کا عالم ہے. میر میرے دل شکستہ میں جام و مینا کی ہے فراوانی. سبحان اللہ، میر میرے دل شکستہ میں جام و مینا کی ہے فراوانی. تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں، تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں، مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں. تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں، مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں. یہ وہ ہے غم کہ انسان گناہ سے بچنے کا اٹھاتا ہے، جس سے دل ٹوٹتا ہے. یہی ٹوٹا ہوا دل اللہ کی تجلی گاہ بنتا ہے. کیا فرمایا؟ نا عند المنکسرت قلوبہم، اللہ تعالی نے قبول فرمایا دلوں کے ٹوٹروں کو. بس یہ جو صبر کی تیسری قسم ہے، یہی تقویٰ ہے اور اصل بنیاد یہ ہے. لہذا غم اور مصیبت پریشانی آ جائے، صبر کرے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہے اور نیک کام میں جمع رہے. شیخ نے جو وظیفہ، جو عمل شروع کیا، اس پر جمع رہے. یعنی کہ ایک دن تو جوش آیا، ساری رات جاگ رہے، ساری رات جاگے، فجر غائب، ظہر غائب، عصر غائب. کیوں؟ رات تاک رات میں بہت عبادت کی تھی. ایسا عجیب عالم، ایسا نہیں. اس لیے عمل تھوڑا کرے لیکن ہمیشہ کرے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا. ایک عمل کیا زیادہ اور غائب نہیں، عمل تھوڑا ہو ہمیشہ ہو، اس چیز کو پسند کیا. اور تیسری چیز کیا؟ گناہ سے بچنے کا غم اٹھائے. اس غم کو پینے سے میرے دوستو، یہ غم جو ہے گناہ سے بچنے کا غم، میرے مرشد فرماتے ہیں غذائے اولیاء ہے. الفاظ ہے میرے شیخ کے کہ گناہ سے بچنے کا جو غم کھانا، یہ غذائے اولیاء ہے، اللہ والوں کی غذا ہے. کیونکہ اگر فاسق یہ غم کھائے تو عبادت کے باوجود فاسق کیوں اللہ والا نہیں بنتا؟ کیوں اللہ والا نہیں بنتا عابد؟ اس لیے کہ عبادت کر کے بھی گناہ میں ملوث رہتا ہے، اور اگر گناہ سے بچنے کا غم اٹھا لے، اللہ اکبر، ولی اللہ بن جائے. اور ولایت بھی کون سی؟ ولایت صدیقی. میرے شیخ فرماتے ہیں اس زمانے میں خصوصاً یہ بے پردگی اور ریانی زیادہ ہے نا، قدم قدم پر، گلی کوچے میں، رشتہ دار، خاندان، برادری، دفتر، بازار. فرمایا کہ جو بس سوچو، کسی نے کہا کہ حضرت کتنا خون تمنا پیے، فرمایا کہ سوچو، ہائے جس دل نے پیا خون تمنا برسو، ہائے جس دل نے پیا خون تمنا برسو، اس کی خوشبو سے یہ کافر بھی مسلمان ہوں گے. سوچو کیا عالم ہوگا. بس اس غم کو اٹھائے، اور یہ غم سیکھنے کی چیز ہے، یہ غم اٹھانا سیکھنے کی چیز ہے، ورنہ انسان تقاضے کے آگے مغلوب ہو جاتا ہے. بس اسی سے غم کو سیکھے کہ کیسے اس کی مشق، اسی کے لیے صحبت اہل اللہ چاہیے. لہذا صبر اختیار کرے، اور صبر سے جو دل ٹوٹے گا کسی اللہ والے کے پاس بیٹھے، اس کے قلب کا جو تعلق مال ہے وہ اس میں منتقل ہو جائے گا. غم مصیبت آئے گی، کیسے صبر کرنا ہے، کیا طریقہ ہے، بس اس سے سیکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ تعالی.